بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
سامنے بیٹھے ہو نا. میرے مرشد میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے اپنی جوانی کا کہ 17 برس اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے. 18 برس کے تھے حضرت اور اپنے شیخ کی بہت خدمت کی. حضرت جب حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ جو وہ بھی حکیم الامت تھامی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ از ابتدا تا انتہا خدمت شیخ مبارک ہو. اپنے بھائی سے حضرت والا ہردوئی کے بھائی ایک ہمارے حیدرآباد میں تھے ان سے فرمایا کہ ہم پہلے زمانے کے بزرگوں کے حالات کتابوں میں پڑھتے تھے کہ انہوں نے اپنے مشائخ کی کیسے خدمت کی. حضرت کا نام لے کر کے ان کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ایسے خدمت کرنا یعنی حضرت کے کپڑے دھونا سر میں تیل لگانا پیر دبانا کھانا پکانا یہاں تک کہ استنجا کہ حضرت آخر میں بیمار ہو گئے تھے تو استنجا تک اٹھایا ایسے خدمت. اور اس میں کیسے کیسے حالات بھی آئے کہ ایک مرتبہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ ناراض بھی ہو گئے تھے لیکن میرے مرشد دعوت برکاتہم فرماتے 6 مہینے تک حضرت پہ یہ رہا. فرمایا لیکن میں چھوڑ کر نہیں گیا. تو وہ ہوا یہی تھا کہ حاسدین تھے حضرت کے وہ حضرت کو شکایت لگاتے تھے. ایک بھی انسان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس وقت مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد اتنی اجازت ملی کہ مجلس میں آ سکتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے. پھر اصلاح خطوں کی اجازت ملی. پھر ماشاءاللہ حضرت فرماتے کہ وہ جو 6 مہینے کا زمانہ تھا میری حالت ایسی تھی کہ اگر ہاتھ رکھو تو ہر وقت گرم رہتا تھا بخار کی وجہ سے. میں لیکن شیخ کو چھوڑا نہیں. سبحان اللہ. اس طریقے سے حضرت نے مجاہدات کے ساتھ 17 برس کا زمانہ اپنے مرشد کے ساتھ گزارا. رات شب و روز اور خدمت کی کہ اولیاء اللہ نے بھی حضرت کو اس زمانے کے علماء اولیاء اللہ نے مبارکباد پیش کی. اس طریقے سے زندگی گزاری. لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت جو ہے وہ اپنی بیانات کے اندر اپنی مجالس کے اندر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرمانا یہی وجہ اور ذکر کرنا. تھوڑا سا مولوی ضیاء الدین کو یہاں بٹھا دو. تھوڑا سا دائیں طرف کو ہو جائے.
اللہ
کا. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اتنا مزہ آتا تھا کیونکہ حضرت کی عمر اس وقت 18 برس کی, حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ 70 برس کی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں اتنی لذت اور مزہ کے کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے بڑی بڑھیا ایک شعر پڑھا کرتی تھی کہ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے. آگے ہو کے بیٹھو نا, کیوں پیچھے جا رہے, ٹھنڈا لگ رہا ہے کیا, اور آگے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ, اب ٹھیک ہے. فرمایا کہ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے, اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کی محبت دے دے, اس کی صحبت میں آئے, اس کو اپنا شیخ بنائے, اپنا پیر بنائے, اپنا مرشد بنائے, پھر اس مرشد کی صحبتوں میں کیا لذت اور کیا مزہ ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے, دونوں عالم کا مزہ بس ایک جام و پیمانے میں. اپنی ذات سے خود انجمن ہے, بیان میں ایسے سے نہ کرو, یہ فضول حرکت. انسان کو ایسی حرکت کرے گا تو نتیجہ ہی ہوگا کہ عادت پڑ جائے گی تو نماز میں بھی ایسے کرے گا. تو اللہ تعالی کے ان عاشقوں کی شان میں میرے مرشد کا شعر ہے کہ وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے, گر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے کو جو اپنا قرب اور تجلیات اور جو معرفت اور محبت عطا فرماتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قلوب میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو وہ جملہ صفات اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت اور مٹھاس جو ان کے دل میں ہوتی ہے اور وہ جو سکون اور چین وہ اللہ تعالیٰ پر فداکاری کے جذبے, وہ کیفیات, وہ تعلق مع اللہ, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کے پاس کے بیٹھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہے. اور انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جائے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی, کیونکہ ان کے قلوب کے جو انوارات ہوتے ہیں وہ بیٹھنے والوں کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے, جس سے دل کی دنیا بدلتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات ہے, کوئی چیز دل میں حاصل ہو رہی ہے. بس ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر دوام پیدا کرے, اس سے قلب کو ایک تعلق مع اللہ کی کیفیت ملتی ہے. ان کے قلب کا تعلق مع اللہ دلوں میں منتقل ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت والا اپنے شیخ کی باتیں سنانا. لالا حضرت نے ایک فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جونپور لے گئے. ہندوستان کا شہر ہے جونپور. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ, حضرت کا بھی جونپور سے ہی تعلق, پیر بھائی تھے. اور جونپور میں حکیم حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ مدرس تھے جونپور کی شاہی مسجد, حضرت نے فرمایا وہاں پر مدرس تھے. اور حضرت مولا اصغر حسین صاحب, اصغر حسین میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, دیوبند کے رہنے والے, وہ بھی ایک زمانے میں جونپور میں مدرس تھے, دونوں شاہی مسجد میں مدرس تھے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی ہی کے اندر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ویسے تو آپ میرے پیر بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی حکیم الامت کے خلیفہ, وہ بھی حکیم الامت کے خلیفہ مفتی شفیع صاحب بھی, حضرت پھول پوری بھی, کہ حضرت ویسے تو آپ میرے پیر بھائی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میرے استاد حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ نے ایک ہی جگہ پڑھایا ہے. پتہ چلا کہ درجے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا, بڑا بھائی کا درجہ باپ کے برابر ہے. اسی طرح سے پیر بھائیوں میں بھی درجے ہوتے ہیں, علماء ہیں ان میں بھی درجے ہوتے ہیں, دین کے ایک شعبے میں کام کرنے والے ان میں بھی درجے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ میں بھی درجے ہوتے ہیں. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ جونپور کی شاہی مسجد میں پڑھایا کرتے تھے, وہاں صدر وہاں مدرس تھے اور ایک مدت ایک زمانہ وہاں پر پڑھایا, اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرتدو سے وہاں ایک تعلق تھا حضرت کا. تو جونپور حضرت تشریف لے جایا کرتے تھے, اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پھلپور آیا کرتے تھے, دونوں طرف سے ایک تعلق کی بات ہوتی. میرے مرشد فرماتے کہ ایک دفعہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ مجھ کو جونپور لے گئے, اور وہاں پر وہاں کا تیل مشہور ہے, روغن گل, روغن چمبیلی وغیرہ وغیرہ. اس پر ایک بات اور یاد آ گئی, میرے شیخ کے ایک پیر بھائی بمبئی کے رہنے والے حاجی محمد اسماعیل صاحب تیل والے, وہ تیل بناتے تھے. تو حضرت نے ان سے پوچھا, کراچی آئے ہوئے تھے تو کراچی میں ان سے حضرت نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کون کون سا تیل کشید کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, نکالتے ہیں؟ کہا حضرت بادام کا ہے, سرسوں کا ہے, کدو کا ہے, کئی تیلوں کے نام لیے, باپچی وغیرہ سب. تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب نفس کا بھی تیل نکالتے ہیں؟ پوچھا کہ حضرت یہ نفس کے تیل کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کا تیل نکالتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خود اللہ والا بن جاتا ہے, بلکہ یہ تیل جس کو لگایا جائے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. اس کی صحبتوں سے پھر ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں, نفس کا تیل نکلتا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ نفس کا تیل کیسے نکلتا ہے؟ فرمایا نفس کا تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کی جو ڈیمانڈ, نفس کی جو ڈیمانڈ مثل سانڈ ہو, سنا جی, نفس کی جو ڈیمانڈ, ڈیمانڈ اس میں قلقلہ بھی ہے, نفس کی جو ڈیمانڈ مثل سانڈ ہو, قلقلہ کرے ذرا, نفس کی جو ڈیمانڈ مثل سانڈ کے ہو, جیسے سانڈ جو ہے وہ بیل ہے نا, وہ بھی بیل ہوتا ہے لیکن کبھی اس کھیت میں منہ ڈالتا ہے کبھی اس کھیت میں منہ ڈالتا ہے. تو جو ظالم اپنی بیوی چھوڑ کر دوسروں کی ماں بیٹیوں کو دیکھے اور ادھر ادھر جھانکتا تاکتا پھرے, لڑکے دیکھے, لڑکوں کو دیکھ رہا ہے, بد نظری کر رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, تصویریں دیکھ رہا ہے, اور اسی طرح سے اپنے نفس کی جو حرام ڈیمانڈ اس نے کہا اس نے پوری کر ڈالی, بھول گیا کہ میں خدا کا بندہ نفس کا بندہ نہیں, اللہ تعالی کی بندگی کے احساس کا جس کو خیال نہ ہو, جس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو وہ ظالم مثل سانڈ کے ہیں, ادھر ادھر منہ مارتا پھرے گا بے شرموں کی طرح, بے غیرتوں کی طرح سے. تو فرمائے کہ جو ڈیمانڈ مثل سانڈ کے ہو بس اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرے, اس ڈیمانڈ کو پورا نہ کرے تو اس کو اللہ تعالی کے قرب کا کھانڈ مل جائے گا. کھانڈ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ شکر کو, چینی کو, کھنڈ بھی بولتے ہیں بعض لوگ. شکر اور چینی مل جائے گی اس کو, یعنی اللہ تعالی کے قرب کی مٹھاس. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں جو سارے عالم کے گنوں میں رس پیدا فرماتا ہے اس کے نام میں مزہ نہ ہوگا؟ جو خالق شکر ہے, خالق مٹھاس ہے, اس کے نام میں کیوں نہ مٹھاس ہوگی؟ جو خالق حسن ہے اس کے نام میں حسن کے جلوے اور حسن کی نزاکتیں کیوں نہ ہوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بس نفس کی ڈیمانڈ پوری نہ کرو, بس یہ تیل نکال دیا, جوسر چلا دیا, اس میں بلینڈ کر دیا, بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر دیا, اور جوسر میں ڈال کر نفس کا جوس نکال دیا, اور اس طریقے سے بس نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ والا بنے گا بلکہ اس کی صحبت سے اللہ والے پیدا ہوں گے. تو میرے مرشد فرماتے کہ وہاں کا تیل مشہور ہے جون پور کا, تو حضرت نے دکھایا وہاں پر کہ تیل کیسے بنتا ہے. تو وہ تل ہوتا ہے جب تلی کو کیا کرتے کہ اس کے اوپر جو بھوسی ہوتی ہے اس کو رگڑتے ہیں, تو رگڑنے سے اس کی بھوسی ہٹ جاتی ہے, اور رگڑنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بالکل باریک سی جھلی وہ تل کے اوپر رہ جاتی, تلی پر رہ جاتی. اس کے بعد جب وہ بالکل باریک جھلی, یہ فرمایا کہ اتنی باریک ہوتی کہ اندر تیل نظر آتا ہے, اور اتنی باریک ہوتی کہ اگر سوئی کی نوک بھی اگر اس پر مارے تو تیل باہر آ جائے, ایسی باریک جھلی ہوتی. ادھر بیٹھے, اتنی باریک جھلی ہوتی. فرمایا کہ اس کے بعد وہ جو تلی ہوتی ہے جس کو دھوسی چھڑا دی جاتی ہے, جس کو رگڑا ہوا ہوتا ہے, رگڑی رگڑائی, فرمایا کہ پھر اس, اب اگر گلاب کا پھول روغن گل بنانا ہے گلاب کا تیل, تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک من ڈھیر سارے گلاب کے پھول لیتے ہیں, پھر اس تلی کو ان پھول میں بسایا جاتا ہے, اور اگر چمبیلی بنانا ہے تو چمبیلی کے پھول میں بساتے ہیں, اور موتیا بنانا ہے تو اس کو موتیا کے پھول میں بساتے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ گلاب کے اندر جب ہوتی ہے تو گلاب کی خاصیت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, اگر چمبیلی ہو تو چمبیلی کی خوشبو بھی اور خاصیت بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے, اسی طریقے سے موتیا تو اس کی خوشبو کو اور خاصیت کو اپنے اندر وہ تلی جذب کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو پیلتے ہیں تو نتیجہ یہ ہو نکلتا ہے کہ وہ روغن گل, روغن چمبیلی یا جو روغن ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھلپوری نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس تلی کی بھوسی کو نہ چھڑایا جائے اور اس کو 100,000 سال پھولوں میں بسایا جائے تو پھر وہ دہن الورد, روغن گل کو عربی میں کیا کہتے ہیں, دہن الورد, کیونکہ ورد بولتے ہیں نا گلاب کو, تو دہن الورد تیار نہ ہوگا, کیونکہ وہ جو تلی کے اندر جو جذب کرنے کی صلاحیت اور خاصیت اور خوشبو کو جذب کرنے کی صلاحیت نہ پیدا ہوگی. اس لیے فرمایا کہ 100,000 سال بھی اگر اس کو پھولوں میں بساؤ لیکن جس تلی نے مجاہدہ نہیں کیا, رگڑا نہیں ہے, بھوسی نہیں چھڑائی, وہ تلی کی تلی رہے گی, اس میں جو تیل نکلے گا وہ تل کا تیل کہلائے گا, روغن گل نہیں کہلائے گا. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ, روغن گل روغن کنجد نہ مانگ, روغن گل روغن کنجد نہ مانگ, جو روغن گل ہے جو گلاب کا تیل ہے اس کو تلی کا تیل مت بولو, وہ تلی کا تیل نہیں ہے. اور فرماتے کہ آفتاب دیدو جامن نہ مانگ, جس برف نے سورج کو دیکھ لیا اس کو برف مت بولو, وہ برف نہیں ہے, اب وہ جمی بھی رہ نہیں سکتی. کتنی عجیب بات ہے کہ آفتاب اور سورج کی شعا اگر برف پر پڑ جائے تو اسی برف سے تو وہ پانی نکلتا ہے, لیکن اس کو برف بولتے ہیں کیا, ٹھنڈا بھی ہے حالانکہ, لیکن پگھلنے کے بعد اس کا نام بدل جاتا ہے. آہ, میرے مرشد فرماتے ہیں کیسے جو آفتاب معنوی ہے اس کو آفتاب حقیقی کہا جاتا ہے, اس سورج کو کیا کہتے ہیں, آفتاب حقیقی, اور آفتاب حسی بھی بولتے ہیں کہ ہماری حس دیکھنے کی حس بتا رہی ہے کہ یہ سورج ہے, اور ایک آفتاب معنوی ہوتا ہے, یعنی ایک آفتاب کی ایک تو حس ہے اور ایک حقیقت ہے کہ وہ آفتاب ہے,
اور ایک اس کی معنویت ہے. آفتاب کی معنویت یہ ہے کہ اس کی شعاؤں سے اور کرنوں سے اور روشنی سے کھیتی پکتی ہے, غلہ اگتا ہے. تو یہ اس کی معنویت ہے. اور اسی طرح سے انسان کی جسم کی ہڈیاں وہ بڑھتی ہیں, اس میں قوت پیدا ہوتی ہے. سورج کی شعاؤں سے وٹامن ڈی ملتا ہے. یہ اس کی معنویت ہوگی. اللہ والوں کو آفتاب معنوی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے سورج کی شعاؤں سے غلہ اگتا ہے, اسی طرح سے ان کی نگاہوں سے دل کے اندر اللہ تعالی کی محبت کے پھل اور پھول اور غلے اگتے ہیں. اس لیے وہ معنوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ والے, یہ آفتاب معنوی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معنوی اعتبار سے آفتاب جو کہا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے فیض سے صحابہ کی کھیتی تیار ہوتی ہے. نگاہ نبوت صحابہ سازی فرماتی ہے, نگاہ نبوت صحابہ سازی فرماتی ہے, اور نگاہ ولایت ولایت سازی فرماتی ہے. اس لیے اس کو آفتاب معنوی کہا جاتا ہے. البتہ آفتاب نبوت وہ آفتاب معنوی تو ہے, لیکن اعلیٰ منہاج نبوت ہے, نبوت کے شایع شان. اور آفتاب ولایت جو ولایت کا آفتاب, اب وہ بھی آفتاب معنوی ہے, لیکن اعلیٰ منہاج الولایت, ولایت کے شایع نشان. لہذا نبوت کی شان جدا ہے بھائی, ولایت کو اس کی خبر نہیں لگ سکتی. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں, عجیب پر فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دو ملک ہوتے ہیں, ہر دو ملک کے درمیان میں سرحد کی جو حصہ ہوتا ہے, ان کی سرحدوں کے درمیان کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے جو کسی کا نہیں ہوتا. یعنی آپ پاکستان کی سرحد سے نکلیں تو ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا ہوگا, یہ وہ ٹکڑا کہلاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نو مینز لینڈ. یہ کسی کی زمین نہیں ہے. ہر دو ملکوں کے درمیان میں یہ چیز ہوتی ہے, وہ کسی کی نہیں ہوتی, نہ پاکستان کی نہ ہندوستان کی. وہ دونوں کے جو حد فاصل ہوتا ہے, کچھ ٹکڑا ہوتا ہے ہر پوری دنیا کے اندر, کیا یہ اصول ہے, اس کا نام کیا ہے, نو مینز لینڈ. کسی کی سب زمین نہیں ہے, وہ کسی کی زمین نہیں ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے. تو فرمایا کہ جس طرح سے دو ملکوں کے درمیان میں کچھ حد فاصل ہوتا ہے, کچھ فاصلہ ہوتا ہے, ادھر آ جائیے, ملکوں کی زمین کے درمیان میں جس طرح سے کچھ فاصلہ ہوتا ہے, فرمایا اسی طرح سے سمجھو اس بات کو کہ ولایت صدیقیت جو قرب کا انتہائی مقام ہے, جس کو ابھی حاصل کیا جا سکتا ہے, ولایت صدیقیت کے بعد جو قرب کا مقام ہے وہ نبوت کا ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ جو منتہائے صدیقیت پر جو ولی پہنچ جائے وہ نبوت کے مقام کی اس کو خبر بھی نہیں لگ سکتی, کیونکہ فاصلہ ہے, فاصلہ ہے. قرب کے ولایت صدیقیت کے انتہائی مقام پر بھی پہنچ جائے لیکن وہ اس سرزمین میں جھانک بھی نہیں سکتا جو سرزمین ولایت نبوت کہلاتی ہے. نبوت کا جو ملک ہے اس میں وہ جھانک بھی نہیں سکتا, وہاں تالے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اب وہ دروازے بند ہو چکے ہیں. میرے مرشد نے ایک مرتبہ حضرت پر ایک کیفیت تاریخ کی, فرمایا جب یہ مضمون بیان فرمایا, مضمون بیان فرما کے فرمایا کہ میں اس ان تالوں کو دیکھ رہا ہوں جو نبوت کی سرحد پر لگے ہوئے ہیں, اب اس سرحد میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ وہ تالے ہیں, اب وہ کھلیں گے نہیں, اب کوئی داخل ہو نہیں سکتا اس ملک کے اندر. تو دونوں حد فاصل ہوتے ہیں. حضرت نے پھر فرمایا کہ ولی ادھر جا نہیں سکتا, نبی ادھر آ نہیں سکتا. ملک ولایت اور ملک نبوت, ولی ادھر نہیں جا سکتا, نبی ادھر نہیں آ سکتا, وہ پیچھے. میرے پیارے دوستو, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے, جس سورج, جس آفتاب نے برف پر نگاہیں ڈال دی. معرومی کا مضمون ہے نا, جب برف نے سورج کو دیکھ لیا اب برف نہیں رہی. فرمایا جن کو اللہ والوں کی جن پر اللہ والوں کی نظریں پڑ جاتی ہیں پھر وہ برف نہیں رہتے ہیں, وہ جامد نہیں رہتے, اس نگاہ ولایت کا فیض ان پر منتقل ہوتا ہے. لیکن میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں, فرماتے کہ دیکھو چاند جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور محنت کر کے بیج زمین پر ہل چلایا, پھر اس پہ بیج ڈالا, پھر کھاد اور پانی ڈال کے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. ایک زمانہ آتا ہے کہ ان کی سرزمین پر کھیتی تیار ہو جاتی ہے, پوری زمین کے ٹکڑے پر کسان یکساں محنت کرتے ہیں, محنت کی یکساں, لیکن زمین کا کچھ ٹکڑا حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر کھیتی نہیں ہوگی. ہل بھی چلایا, بیج بھی ڈالا, کھاد بھی ڈالی, پانی بھی دیتے رہے, لیکن اس حصے کے اوپر غلہ نہیں پکا. اب کسان پریشان, وہ ماہر سے رابطہ کرتا ہے کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ دیکھیے پوری سرزمین, یہ جو پوری زمین ہے میرا کھیت ہے, میں نے یکساں محنت ادھر دائیں سے بائیں اور مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پورے حصے پر یکساں محنت کی, ہر جگہ ہل چلایا, بیج ڈالا, کھاد ڈالا, پانی دیا, سب کام کیا, لیکن یہاں غلہ نہیں پکا, باقی سب جگہ تیار. تو وہ ماہر نظارہ کرتا ہے, دیکھتا ہے, اس نے کہا بات ہے یہ غلہ پکے گا بھی نہیں. اب کیوں, کیا غلے کو پکانے کے لیے ایک چیز کی اور بھی ضرورت ہوتی ہے, وہ جو تمہارے اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے سورج کی شعائیں. کہا یہ جو درخت جو ہے نا اس زمین پر جو تمہارے کھیت میں درخت اگا ہوا ہے, یہ درخت سورج اور تمہاری وہ زمین کے حصے کے درمیان میں رکاوٹ ہے. لہذا نتیجہ یہ ہے کہ سورج کی شعائیں یہاں پڑ نہیں رہی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمین پر غلہ نہیں پکا, غلہ تیار نہیں. محنت تو آپ کی ہے لیکن غلہ تیار نہیں. آپ کیا کریں, یہ کرو, کاٹو اس درخت کو, بڑی محنت میرے باپ دادا کی نشانی ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر تم نے اپنے باپ دادا کی نشانی کو لگانا ہے گلے سے لگاؤ, لیکن کھیتی نہیں ملے گی, غلہ چاہیے یا باپ دادا کی نشانی چاہیے؟ کہا جی غلہ چاہیے. کہا غلہ چاہیے تو کاٹو اس درخت کو. کہا اچھا بھائی, اب درخت کو کاٹا تکلیف بھی ہو رہی ہے, لیکن جب آئندہ جب فصل لگی تو اب وہاں پر بھی غلہ تیار ہو گیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے ہماری محنت ہے, شریعت ہے, سنت ہے, ہم اعمال کریں گے, لیکن اللہ والوں کی نگاہوں کے بغیر دل میں اللہ تعالی کی نسبت کی اور تعلق مع اللہ کی کھیتی تیار نہیں ہوتی. باوجود عبادت کر کے ذرا ہم اپنا حال دیکھیں, اخلاقی طور پر گندگیوں سے بھرے ہوئے, ذرا ذرا سی کی بات پہ شریعت و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. کوئی حسین سامنے آ جائے بس ہمارا ایمان وہی فیل ہو جاتا ہے, ہماری ساری جب تک عبادت کر رہے ہیں کچھ صحبت میں بیٹھے ہوئے تو کچھ نیک اعمال نظر آتے ہیں, عبادت سے ہٹے پھر وہی ٹھنڈے. پر ضرورت یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر وہ کھیتی کو پکائیں. ارے رشید صاحب کیا حال ہے؟ اچھا ماشاء اللہ تو نگاہ ولایت کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ کھیتی تیار ہوتی ہے. ہم نے بیج ڈال دیا, شریعت سیکھی, سنت پر عمل کیا اور اخلاقی باتیں ہم نے سیکھ لی, لیکن ضرورت یہ ہے کہ وہ نگاہ نبوت, نگاہ ولایت ڈلوا کر اس کھیتی کو تیار کر, تاکہ ہمارے اندر رسوخ پیدا ہو, کمال پیدا ہو. ولایت کی کھیتی تیار نہیں ہوتی جب تک کسی ولی اللہ کی صحبت میں نہ بیٹھے. لہذا اب سب کام ہے لیکن نفس آڑے آ گیا, اب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری شادیوں سے پتہ چل جائے گا ہم کتنے دیندار ہیں، ہمارے پردے کی سے پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں، ہمارے یہاں فوتگی بھی اس سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے دیندار ہیں، ہمیں ہمارے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کہی اس وقت پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں، ہماری دینداری ایک طرف ساری، صبح کی مجلس میں ایک بات سناتا روزانہ فجر کے بعد معمول ہے نا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی جگہ بیان فرما رہے تھے جو بدعت کا گڑھ، مرکز بدعت ہندوستان میں، حضرت بیان کے لیے تشریف فرما ہوئے، ایک پرچہ آ گیا، پرچے پر لکھا ہوا کہ تم کافر ہو، تم حرامی ہو اور تم جاہل ہو، اور نمبر چار چوتھی بات یہ ذرا سنبھل کر بیان کرنا، یہ چار باتیں پرچے پر لکھ کے آئے، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا ذرا ہمیں کوئی دے دے، جوتا یہی ہوگا یہیں سے کھینچ کے ماریں گے، آستین چڑھا کے ہمیں کافر کہا، تو کافر، تیرا باپ کافر، تیری ساری نسل کافر، تو حرامی، تیرا باپ، تیری ساری نسل، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ارے نسبت مع اللہ یہی تو وہ چیز ہے، اب حضرت نے پرچہ اٹھایا، تحمل، سبحان اللہ، فرمایا کہ بھائی ایک پرچہ آیا، پرچہ سامنے رکھا ہے، پرچہ لکھا ہے کہ تم کافر ہو، بھائی آپ گواہ ہیں نا، میں پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ بھائی اب تو میں مسلمان ہو گیا، اور دوسری بات یہ کہ رہی بات کہ میں حرامی، کتنی بڑی بات ہے، کوئی آسان ہے کہ میں کسی اس کو برداشت کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص، حضرت کی والدہ بہت بوڑھی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے انتہائی بدتمیزی سے امام صاحب سے آ کر کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرو، فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اجازت دینی ہوگی، امام صاحب تحمل فرمایا، بہت برداشت کیا، فرمایا میرے اختیار کی چیز نہیں، اجازت دینی پڑے گی، میں یاد لے لیتا ہوں، اندر گھر تشریف لے گئے، والدہ سے جا کے کہہ دیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تو اب اس قابل نہیں ہوں، جب واپس امام صاحب باہر تشریف لائے تو شخص مرا پڑا تھا، امام صاحب کے تحمل نے، آہ کتنی بڑی بات ہے، حضرت کو یہ لکھا، فرمایا کہ جاؤ بھائی، آج بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، پہلے نکاح نامے وغیرہ تھوڑی ہوتے تھے، یہی مجلس جو ہے نکاح کی، اس لیے حکم یہ ہے کہ اعلان کرو نکاح کا، مسجد میں نکاح کو کرو، وجعلوہ فی المساجد، اپنے نکاحوں کو مسجدوں میں کرو، یہ بھی سنت ہے، اعلان کرو، کثیر مجمع ہو، نکاح مسجد میں نکاح یہ سنت ہے، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کریں اور اطلاع کریں، اس سنت کو بھی زندہ کریں، میرے پیارے دوستو، حضرت نے فرمایا، اچھا پہلے نکاح نامے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اعلان کیا بھائی، اطلاع ہوئی، سب کو خبر پھیل جاتی تھی، فلاں کا بیٹے کا فلاں کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، یہ ہوتا تھا پہلے، یہ نکاح نامے کی پخ نہیں تھی اس وقت، پخ سمجھتے ہیں، پخ اصل میں وہ دو گدھے ہوتے ہیں نا، ایک گدھا گاڑی میں بندھا ہوتا ہے، ایک گدھا باہر ہوتا ہے، وہ جو باہر گدا ہوتا ہے وہ اصل میں ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے، تربیت کے لیے، میرے مرشد نے سنایا، تو وہ جو باہر والا گدا ہوتا ہے وہ غیر تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ مستیاں کرتا ہے، اور اندر والا گدا حرکتیں وہ کرتا ہے پٹتا ہی ہے، وہ اڑی کرتا ہے پٹتا ہی ہے، اس کو ڈبل بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اپنا بھی اس کا بھی، اور ڈنڈے بھی ڈبل کھانے پڑتے ہیں، اپنے بھی اس کے بھی. اس لیے کہتے ہیں کہہ رہے میاں یہ کیا پخ لگا رکھی ہے. دادا وہ جو باہر والا گدا ہوتا ہے اس کو پخ بولتے ہیں. دو تین مرتبہ اگر بلغم پھنساؤ تو دو تین دفعہ کہتے ہیں پخ پخ پخ، امید ہے باہر آ جائے گا. میرے پیارے دوستو، میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس کی ترغیب دی کہ نکاح کو مسجد میں کرو، اس کی ترغیب دی. اور یہی آسان کتنا ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی ہال کی بکنگ نہیں ہے. اب مسجد میں نکاح کیا، کتنا آسان. مسجد میں داخل ہو تو یہ سنت بھی ادا کر لے کہ بسم اللہ ایک سنت، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا دو سنت، سیدھا پاؤں مسجد میں رکھا تین سنت، چوتھا یہ کہ یہ دعا پڑھ لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. اور پانچواں یہ کہ نیت کر لی کہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یہ نیت کر لی، اگر بھول گیا تو ابھی کر لیں ہم لوگ کہ اب اس نیت کر لی کہ جی میں جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. زبان سے کہنا نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، میں نے اعتکاف کی زبان سے کہہ دے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں ہوں، یا ارادہ کر لیا بس کافی ہو گیا، دل میں بنا لیا تو اب اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہے، ہاتھ کے ہاتھ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، کام بھی مشغول اور اعتکاف کا اجر بھی مل رہا ہے. اب مسجد میں آ کر نکاح کی کیا، اعتکاف کا اجر بھی مل رہا ہے، اور نتیجہ یہ کہ میرے پیارے دوستوں سنت بھی زندہ ہو رہی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر نکاحوں میں سادگی کی ضرورت ہے. لاکھوں لاکھوں روپیہ خرچہ، 3 لاکھ روپے کا. ابھی گزشتہ ہفتے ایک شادی ہوئی تو دلہن کا جوڑا کتنا، 3 لاکھ روپے کا. ہمارے ایک دوست ہے، ان کو ان کے کسی رشتے دار نے کہا کہ ارے صاحب ان کی تو شادی میں ایسا کپڑا، یعنی آپ دیکھیے سوچ کیسی ہے، 3 لاکھ روپے تک کا تو دلہن کا جوڑا، کتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ، یعنی ترقی یافتہ. تو انہوں نے کہا یہ اچھی ایڈوانسمنٹ ہے، یہ اچھی ترقی ہے کہ کپڑے ننگے پہن لیے، اس کا نام ترقی رکھا. انہوں نے کہا ایک دفعہ کے 3 لاکھ؟ کہا نہیں نہیں 3-4 دفعہ پہنا جاتا. اچھا گویا کہ اگر 4 دفعہ بھی پہنا تو ایک دفعہ کے 75,000 روپے کا، اتنی فضول خرچی. اب اس پر بحث، جی ایڈوانس ترقی ہے یہ تو. میں نے کہا کہ آپ ان کو سب اتنا کہہ دیتے ٹھیک ہے، بہت اچھا، خوشی ہوئی کہ آپ کو ان کے اس کام سے اتنا مرعوب ہو رہی ہیں آپ، تو آپ یوں کریں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے جوڑے بنا کے دے دو، یہ ننگے ننگے بڑی خوشی ہوتی ہے نا. کہ جی اور اس کا کیا نام رکھا، ایڈوانس ہو گئے، یعنی جتنے کپڑے کم کر لو اتنے ایڈوانس ہو جاتے ہیں، اور اگر غائب کر دو تو پتہ نہیں کیا بولیں گے اس کو. جتنے گویا کہ یہ پاگل گھوم رہے ہیں بغیر کپڑوں کے، یہ زیادہ صحیح ایڈوانس لوگ ہیں، یہ ایڈوانس ڈیولپڈ کنٹریز والے ہیں. بس بیچارے کہیں جاتے ہیں تو پیمپر ضرور ساتھ لے کر جاتے، وہ الگ چیز ہے. جب لڑنے کے لیے جاتے تو پیمپر پہن کے جاتے ہیں. آپ میں اگر تھوڑا سا یہ بھی کر لے کہ پیمپر سے پہلے تھوڑی سی ویلڈنگ کروا لے، پیچھے سوراخی بند کروا لے، تو پیمپر کا خرچہ ختم ہو جائے. اور ہمارے یہاں بہت مشینیں ہیں، لائن لگی ہوئی ہے ان کے ویلڈنگ مشین، جھگڑا ہی ختم کریں، نہ پیمپر کے کنٹینر رکیں گے نہ ان کی مصیبت آئے گی، ایک دفعہ ویلڈنگ ہی کروا لے، جھگڑا ہی ختم. نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، کیونکہ جب بانسری نہ رہے گی تو آواز بھی نہیں آئے گی. نکاح میں سادگی کی ضرورت ہے. نکاح کیا ہے؟ سبحان اللہ، مسجد میں نکاح کیا، مسجد میں نکاح کیا، یقین جانیے سنت جو لڑکی والوں کا کھانا ہے یہ سنت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ہال میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک اچھا جوڑا پہنا دے. لیکن عموماً عورتوں کے جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سے دو دفعہ، تین دفعہ سے زیادہ نہیں پہنے جاتے، کیونکہ گوٹے اور یہ سب. پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تب بچے وہ کپڑے پہننے نہیں دیتے. اس کے برعکس اگر مرد صاحب لکھنؤ کے بانگ کے سجیلے، اگر ان کی شیروانی بھی بن جائے تو کہیں نہ کہیں کام آ ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی کی شادی میں گھسیٹ ہی لیتے. دادا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاچا کی شادی جو 1948 میں ہوئی تھی، پاکستان بننے کے ایک برس کے بعد، یا 1947 میں ہوئی تھی، ماشاءاللہ ابھی تک وہی شیروانی رگڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی کام آ جاتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، افسوس کی بات ہے، یعنی ہم لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ جو کپڑے جوڑے وہ کسی کام نہیں آتے. ایسے ہونگے بونگے دام بکتے یا ساری زندگی پڑے رہتے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ کسی کام میں آئے تو سمجھنا ہے، اور اگلا کوئی پہننے کو تیار نہیں ہوتا. یقین جانیے کہ پہلے پرانے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی نا، تو پورے گاؤں کا ایک جوڑا ہوتا تھا، وہی عورتیں بدل، جس کی شادی ہوئی اس کو پہنا دیا، اس کی بھی اس کو پہنا دیا. کیوں رشی صاحب؟ یہی ہوتا تھا. اور گاؤں میں ایک گھر ایسا ہوتا تھا جس کے پاس برتن ہوتے تھے، جس کی شادی ہوتی تھی سب اسی سے برتن لیتے تھے، اور وہ خوشی سے دیتا تھا. بلکہ گاؤں والے، محلے والے مل کر کھانا پکاتے تھے. ہمیں خود یاد ہے اپنے بچپن کا، ہم رہتے تھے کراچی کی بات ہے 70 کے زمانے کے اندر، کہ محلے میں شادی ہو رہی ہے، یہ دے کے چلی لکڑیاں وکڑیاں لگائی اور گھوٹرے میں لگ گئے سب، گاؤں سے محلے والے اہل محلہ مل کر کھانا پکا رہے، شادی ہو رہی ہے، سب ایسا لگتا ہے کہ اتنی اس کی، تو مل کر سب کام کر رہے ہیں. وہ یاد ہے ابھی تک یہ تماشا، ایسے مل کر ہوتا تھا، اور کسی کو وہ فکر نہیں کہ جی صاحب کھانا کہاں سے، کون سی کیٹرنگ سے پکانا ہے، کیا ہوگا. وہی اپنا ماشاءاللہ بریانی، وہ پلاؤ اور زردہ، اور پھر پلاؤ اور زردے کو مکس کر کے کھانے کا مزہ. وہ ہمارے ساتھ ایک دوست ہے، کہتے کہ یار میں پنجاب میں گیا تو میرے صاحب ایک ساتھ بیٹھے، پلاؤ زردہ تھا انہوں نے، اب وہ ہے دہلی کے، کہتے کہ اس ظالم نے زردے کو پلاؤ کے ساتھ ملایا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا چلو یار خیر ہے جانے دو، کہا اس پر سے کمال اس نے یہ کیا، پھر اوپر سے رائتا ڈال دیا. کہا میں تو اٹھ کے چلا گیا وہاں سے، مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. میرے پیارے دوست، ان نکاحوں میں، شادیوں میں ضرورت ہے. اب دیکھیں نا، ہر بیٹی والا پریشان ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ظالم سماج، معاشرہ کیسا ظالم ہے، اور یہ رسم و رواج کتنے ظالمانہ ہیں. ایک آج کل عجیب تماشا اور بھی ہے، وہ یہ کیا تماشا کہ لڑکے والوں کو شوق ہے لڑکیاں دیکھنے کا بس، اور اس بہانے سے اللہ کی پناہ گویا کہ لڑکیوں کو جانوروں کی طرح سے، یعنی کتنی لڑکیوں نے خود کہا کہ ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے، اور نظریں اوپر سے نیچے ڈالتے اور وہیں آیت نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اور اس کی جو ہے وہ ایسے ہے، ناک ایسی ہے، بولتی ایسی ہے. وہیں پر اس بیچاری کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کتنا افسوس ہے یہ. اور ان کا مقصد صاف، اور ایسا لگتا ہے کہ، اور اچھے اچھے گھرانوں کے، اور ایسا لگتا ہے کہ جناب بھوکے آئے ہیں، سب کھانا کھانے آتے ہیں، وہ دعوت اڑانے کے لیے آتے ہیں، ایسا عالم کہ بھیڑ بکریاں. لیکن اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہی ماں باپ جن کی بیٹی کے ساتھ یہ برتاؤ اور معاملہ ہوتا ہے، اور ان کی شادی مان لو ہو گئی، جب اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو یہ ظالم ابتدا سے انتہا وہی حرکت کرتا ہے. یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ گزرا، تمہیں اذیت اور تکلیف ہوئی، تو اس کی فکر کرو کہ کسی اور کو راحت دے دو. کیوں تم کسی بیٹی کی بیٹی کے تماشا بناتے ہو؟ تماشا کسی کی بیٹی کو تماشا تم کیوں بنا رہے ہو جب تم کو یہ دکھ ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ حشر ہوا. تو جب اپنے بیٹے کی شادی کا معاملہ ہے کرو سادگی سے, مت دو کسی کو اذیت, مت تکلیف دو. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ پھر وہ ظالم ذرا اس کے کان پر جو نہیں رینگتی, پھر وہ پورا پورا بدلہ اتارتا ہے, کہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. کتنے افسوسناک بات ہے میرے پیارے دوستوں, دکھ کی چیز ہے. تو حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جب حضرت کو لکھا کہ حرامی تو فرمایا کہ میرے نکاح کے گواہ والدین کے نکاح کے گواہ آج تک موجود ہیں. اس کے بعد ہاں نکاح کی بات ہے تو چلو ایک بات اور بھی کہ نکاح کیا اس میں کھانا نہیں, مسجد میں نکاح چھوارے تقسیم کے لیے بس یہ نکاح ہو گیا. اگر تین آدمی آ کر بیٹی کو رخصت کرا کر لے جائیں تو قیامت نہیں آ جائے گی, قیامت نہیں آئے گی. مسئلہ یہ ہے, دیکھو یہ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مقروض کی دعوت کھانا مکروہ ہے. جو آدمی قرضدار ہے اس کی دعوت کھانا مکروہ ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا چکا ہوں, حضرت کے دو ساتھی اور تھے, ایک نواب صدر الدین صاحب اور ایک قاضی صاحب اور تھے. یہ تین ساتھی تھے اور تینوں شاگرد تھے حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے, جو نواسے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے, شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور تینوں دوست قاضی صدر الدین صاحب اور نواب قطب الدین صاحب, مشکات شریف کی شرح جنہوں نے لکھی ہے, تینوں ساتھی. ایک دفعہ نواب صاحب نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی, انہوں نے قبول فرما لی. نواب قاضی صاحب کو بھی دعوت دی, انہوں نے بھی قبول کر لی. مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کی, انہوں نے انکار کر دی. تینوں ساتھی تھے, نواب صاحب نے شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کر دی کہ حضرت دیکھیے آپ نے دعوت قبول فرما لی, قاضی صاحب نے دعوت قبول کر لی, لیکن یہ مولوی مظفر حسین میری دعوت قبول نہیں کرتے. اچھا, اس مولانا مظفر حسین کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا کہ ان کے معدے میں اگر ان کو معلوم نہ بھی ہو حرام تو کیا, اگر کوئی مشتبہ چیز بھی جاتی تھی فوراً قے ہو جاتی تھی, وہ فوراً باہر آ جاتی تھی. یہ اللہ نے عجیب رکھا تھا ان کا, ایسا عجیب تقویٰ تھا ان کا, یعنی مشتبہ چیز بھی اگر جاتی تھی خود ہی باہر آ جاتی تھی, ایسا ان کا تقوی کا عالم تھا. اللہ کی طرف سے کیا انعام تھا ان کا. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب شکایت کی نواب صاحب نے تو حضرت شاہ صاحب کو بھی غصہ آیا کہ مولوی مظفر کیا ہو گیا تجھے تقوی کا حیضہ ہو گیا کہ تو نواب کی دعوت نواب قطب الدین کی دعوت کو قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا حضرت واللہ میرا بالکل یہ خیال حاشے خیال میں بھی نہیں ہے کہ ان کا مال حرام ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مال حلال ہے, لیکن حضرت بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ نواب صاحب آج کل مقروض ہیں, اور یہ جب آپ ان کے تشریف لے جائیں گے ظاہر بات ہے استاد کی تشریف آوری ہوگی, تو استاد کی تشریف آوری کی وجہ سے یہ اہتمام کریں گے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر فکر کریں گے, کیونکہ استاد جس کے گھر میں تشریف لائے, ایک اللہ والا جس کے گھر میں آئے, اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. تو یہ آپ کی وجہ سے اہتمام کریں گے, اور اگر جتنا یہ اہتمام کریں گے اگر اتنا پیسہ اپنے قرضے میں ادا کر دیں. یہ بات دیکھا آپ نے صاحب. اب شاہ اسحاق صاحب کو دیکھیے, کہاں تو عالم یہ, میرے مرشد فرماتے ہیں کہاں تو عالم یہ کہ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولوی مظفر حسین صاحب کو ڈانٹ رہے تھے کہ کیا تجھے تقویٰ کا حیضہ ہو گیا, تو نواب صاحب پر شک کرتا ہے. اور کہاں عالم یہ ہوا, شاہ اسحاق صاحب نے فرمایا نہیں بھائی, مولوی مظفر حسین کی بات بالکل درست ہے, ہم بھی نہیں آئیں گے. کہ تم اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو, قرضہ ادا کرو. یعنی کتنی عجیب بات ہے. ایک صاحب کو میں نے سمجھایا, ان کے جس سے شادی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے دوست, میں نے کہا بھائی شادی کرو, ان کے لڑکی کے باپ کو کہا کہ سادگی سے کر دو. ارے نہیں صاحب کیسے ایسے دے دیں. میں نے کہا اچھا, کہا میں نے بتایا پہلی بیٹی کی شادی ہے, دو برس ہو گئے اس کی شادی کو, میں نے بچا اچھا سچ سچ بتائیے آپ نے اس سے قرضہ لیا تھا؟ جی لیا تھا. اچھا ان کے مالی حالت اچھے نہیں ہے؟ میں نے کہا سچ بتائیے آپ نے جو اپنی پہلی بیٹی کی شادی پہ قرضہ لیا تھا وہ قرضہ ادا ہو گیا؟ سر جھکا لیا کہ ابھی تک میں مقروض ہوں. میں نے کہا جب ایک آدمی آپ کو کہہ رہا ہے اس کی ماں بھی نہیں ہے وہ ساتھ کی ماں نہیں ہے. میں نے کہا ساس ہی زیادہ شور مچاتی ہے نا اور کون مچائے گا شور؟ ساس ہی بولے گی نا ارے جب ساس نہیں ہے تو تیری بیٹی کا سانس چھینک آتا رہے گا پھر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ساس اصل میں سانس سے. یعنی کیا مطلب؟ اگر ساس اپنی بیٹی کو روک لے تو داماد کا سانس اکھڑ جائے. تو جب سانس نہیں ہے تو تیری بیٹی کا سانس تو نہیں اکھڑے گا بھائی, تم دے دو, کیا ضرورت ہے اتنا؟ ارے صاحب دنیا وہی بات. پھر ایک جملہ آیا ادا تھا ان کو کہ صاحب دنیا داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا ایک بات بتاؤ, جن دنیا داری کی وجہ سے جس خاندان برادری کی وجہ سے آپ نے قرضہ لیا, دو سال کے اندر ایک آدمی کا نام آپ بتائیے جس نے آپ سے آ کر صرف اتنا پوچھا ہو کہ جناب آپ پر قرضہ کتنا ہے, صرف اتنا پوچھا ہو. یہ نہیں کہا کہ میں ادا کروں گا, صرف اتنا پوچھا بھی ہو کہ قرضہ لیا تھا کتنا قرضہ ہے. میں نے کہا سچ سچ بتانا. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا مسجد میں بتاؤ, گردن جھکا لی. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر نہیں پوچھا. میں نے کہا جو آپ کے ساتھ اتنے ذرہ برابر خیر خواہ نہیں ہے, جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, آپ انہیں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ان کی خوشی کی بات تو ہوتی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس ان کو خوش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں. لہذا خاندان کی خوشی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ہے. آپ بزرگ شاعر فرماتے ہیں بی بی اس کے بری تھی و با کے پیوستی, ارے ظالم دیکھ تو صحیح کس نے تو رشتہ توڑ رہا ہے اور کس سے رشتہ جوڑ رہا ہے. بی بی اس کے بری تھی و با کے پیوستی, کس سے توڑ کر, اللہ اور اس کے رسول سے توڑ کر رشتہ تو اپنے خاندان سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے, جوڑنا چاہتا ہے, جو پوچھتے بھی نہیں ہے. بقول دشمن پیمان دوست بھی شکستی, آ دشمن نفس کے کہنے پر اللہ کے سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے. کس کے کہنے پہ ہم خوش کر رہے ہیں خاندان اور برادری کو؟ اس لیے تو ہے جی ہمارے باپ دادا سے رسم چلی آ رہی ہے, ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. تو ٹھیک ہے باپ دادا کے طریقے پہ رہو, کس نے منع کیا؟ نہ رہو ان مکانوں میں, مت لگاؤ گھر میں ایئر کنڈیشن, مت لگا گھر رکھو گھر میں فریج, مت رہو پکے مکانوں میں. گاڑی موٹر سائیکل کیوں استعمال کرتے ہو؟ گدھے پہ سواری کرو, سائیکلوں پہ گھومو, باپ دادا کے پاس ٹھیک ہے یہ سب چیزیں. نہ فریج, نہ ایئر کنڈیشن, نہ ایسے مکانات جیسے مکانات میں آج کل ہم گروپ رہتے ہیں, نہ ایسا کھانا پینا کہ مرغی کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے حلق سے. ہفتوں ہفتوں گوشت نہیں پکتا تھا. رہو پھر باپ دادا سے کرو نا محبت. مولوی صاحب ایسی بات نہ کریں, ترقی کرنی چاہیے. تو ٹھیک ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں ترقی کرنی چاہیے, تو کرو نا ترقی. ظالم دنیا کی ترقی تم کتنی ہی کر لو, قبر میں جاؤ گے ہم لوگ کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے, لیکن دین کی ترقی یہ کام آئے گی. دنیا کی ترقی سمجھ میں آتی ہے, دین میں ترقی کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ دین میں ترقی کی فکر کرو. باپ دادا بھی چلے گئے, ہم بھی ان کے پاس چلے جائیں گے, لیکن وہ کام کرو کہ جو ہماری آخرت کے کام آنے والا ہے, اس کام کی ہم لوگ فکر کریں. ہاں اس کے بعد ولیمہ کریں, ولیمے میں کھانا ہو اب کریں ولیمے کا کھانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے کو ناپسند فرمایا کہ جس میں امیر کو تو پوچھے غریبوں کو نہ پوچھے. ناپسند فرمایا کہ جی اس کو بلائیں گے تو ہماری شان میں فرق آ جائے گا, یہ ہمارا رشتے دار ہے غریب, اوہو ہماری شان میں فرق آ جائے گا غریب کو پوچھیں گے تو. فلاں ہال میں کرو, پچاسوں ہزار روپے کے ہال. آج کل پچاس ہزار تو کم میں شاید ہی کوئی ملتا ہو, الا ماشاءاللہ. اگر ملے گا بھی تو کہیں گے سوراب گڑ پر ایسے ناک چڑھائے فلاں جگہ ہال لو تاکہ جو ہے ہمارے رشتے دار بھی خوش ہو جائے. یعنی ہر چیز میں خوشی کی فکر ہے کہ خاندان کو اور رشتے داروں کو خوش کرو. اور عجیب عالم یہ ہے کہ ہمیں مار کے بھی نہیں پوچھتے. اللہ اور اس کے رسول جو ہمارے کام آنے والے ہیں, جو ہمارے حقیقی خیر خواہ ہیں, ہمارے حقیقی خیر خواہ اللہ اور اس کے رسول ہیں. دیکھیے شریعت کتنی خیر خواہ, اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی دیکھیے. حکم یہ ہے کہ جب قرضہ دو تو لکھ لو, اس سے دستخط کراؤ, دو گواہ رکھو, تو وہ لکھو. انہوں نے دیکھا داڑھی والے حضرت صاحب ماتھے پر سجدے کا نشان, ہاتھ میں تسبیح, سر پہ پگڑی, شلوار گھٹنوں تک چڑھی ہوئی. اللہ اکبر, اتنے اللہ والے ہمیں کہاں سے ملیں گے جی؟ کتنا پیسہ چاہیے؟ لو یہ لو پیسہ. مزہ آ جاتا ہے کہ اگر حضرت صاحب آپ بہت نیک ہیں, آپ کی نیکی میرا کاروبار ہے, اگر آپ لگائیں اس میں تو ہر مہینے آپ کو لفافہ ملے گا, پروفٹ ملے گا. اچھا آپ کے اوپر, یہ تو آپ کے لیے, کسی کو بتائیے گا نہیں, یہ صرف آپ کے لیے. اچھا اب آئے بیوی سے کہا سر ہاں بھائی بات تو ہے, کہا لیکن رازداری رکھنی ہے, بتانا نہیں ہے کسی کو, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے سب. چلو یار تجربہ کر کے دیکھتے ہیں, پہلے 1,00,000 روپے دے دیتے ہیں. اب 1,00,000 روپے ہاتھ میں تھما دیے اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آئی, ٹن ٹن گھنٹی بجی, باہر نکلے, یا اللہ خیر کیسے آ گیا, اسلام کیسے, آئیے آئیے تشریف, چائے والا ہے, خیریت؟ کہا وہ آپ کی امانت دینی تھی. کہ امانت؟ ہاں یہ لیجیے لفافہ. کھولا 5,000 روپے, وہ مانا 5,000 روپے پروفٹ. اللہ اکبر, خوشی کے مارے برا حال. دیکھا کتنا ہمارا اچھا دوست ہے. بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تبلیغ میں بڑے چلے لگاتے ہیں, بہت اللہ والے ہیں. دیکھو کیسے پہلی تاریخ کو لے کر آگے, کتنے اچھے معاملات ہیں. اچھا چلو یار 1,00,000 اور رکھا ہے, وہ بھی دے دو. وہ 1,00,000 بھی دے دیا. اگلے مہینے 10,000 کا پروفٹ. لفافہ لفافہ آتا ہی سبحان اللہ, یہ لفافہ جب بھاری آتا ہے نا, دل کو ایک عجیب, یعنی دل کی طاقت کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ اب وہ لفافہ آیا, اللہ اکبر سبحان اللہ. اب کیا کریں؟ بیوی نے بھی کہا کہ چلو اپنا بھی کچھ کام ہو جائے گا, ایک کام کرو وہ جو مکان ہے نا وہ بیچ دیتے, میرے پاس بھی کچھ سونا رکھا ہے وہ بھی دے دیتے. اچھا اور دیکھو وہ پھر, اچھا پھر کسی ایک دوست کو کہا یار حضرت صاحب کی تو کیا بات ہے, ایک صوفی صاحب ہمیں ملے اتنے اچھے نے. صاحب جنہوں نے منع کیا ہے کہ آپ مہربانی ہوگی, تمہیں تو پتا ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں, میری پینشن کے پیسے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہیں وہ ضائع ہو جائے اگر میرے بھی پیسے کاروبار میں لگا دو. کہ یار یہ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے, میں نے منع کیا ہے. اچھا چلو, کہ یار کچھ تو بولو یار. اچھا چلو یار میں بات کر کے دیکھتا ہوں. اب ان کے پاس گئے, صاحب جی میرے ایک بہت خاص دوست ہیں. اچھا خیریت؟ کہا ان کے ریٹائر ہو گئے تو ان کی. ارے صاحب یہ تو میں نے سب آپ کے لیے کیا تھا, آپ کیوں سب کو بتا دیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ بےچارے. کہا اچھا چل آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. اچھا لائیے دے دیجیے جی. 3,00,000 انہوں نے بھی پکڑا دیا. پھر انہوں نے اپنے چاچا کو بتا دیا. چاچا نے بھی کہا میرے لیے بھی بات کر لو. اس طرح 10-15 تیار ہو گئے. وہ جیسے ہمارے ایک دوست سے سنائے کہ یہ لاہور پہ جب موٹر وے بن رہا تھا, تو اس زمانے میں موٹر وے کے قریب ایک مدرسہ ہے. اب اس مدرسے میں ایک گاڑی آ کر رکی, مسجد بھی ہے جی, نماز پڑھنی, ہاں جی نماز پڑھیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ آئے انہوں نے کہا تعمیر ہو رہی ہے, اچھا یہ لیجئے 10,000 روپے مسجد مدرسے کے لیے میری طرف سے تعمیر کے پیسے. وہ پیسے پکڑا دیے. اس کے بعد 1-2 مہینے بعد پھر گزر ہوا, پھر رکے تعمیر کے لیے, کچھ 15-20,000 روپے پکڑا دی, یہ لیجئے تعمیر کے لیے. اس طرح 2-3 دفعہ آئے تھے. اب آئے تو آئیے چائے پی. ارے نہیں نہیں میں چائے پی. اچھا بیٹھے جی آئیے چائے پی. اچھا چلے آپ کہتے تو بیٹھے. کیا کرتے آپ؟ کا کچھ نہیں, وہ میرا ذرا ایجنٹ ہوں میں, اور جو ریکروٹمنٹ کرتا ہوں اور یہاں سے بندے ملک سے باہر بھیجتا ہوں. اچھا وہ میرا بھانجا ہے نا. ارے مول صاحب کوئی فکر کی بات ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ میرا بھانجا ہے, اس کو کوئی مسئلہ, حاضر ہے ہم, آپ کا مولوی صاحب کام نہیں کریں گے تو کس کا کام کریں گے؟
اچھا, اور بھانجے کو بتایا کہ اچھا میں ابھی تو میں جا رہا ہوں اسلام آباد, آؤں گا ڈیڑھ دو مہینے کے بعد, تو آپ یوں کہجیے گا اپنے بھانجے کو تیار رکھیے گا تو وہ اس کا پاسپورٹ تصویر وصویر کھینچوا لے, اور میں فی الحال جو ہے چونکہ آپ سمجھتے ہیں کچھ ہوتا ہے 10,000 روپے لوں گا, باقی پیسے کام پورا ہونے کے بعد, ٹوٹل خرچہ 50,000 روپے آئے گا اور باقی پیسے جو ہے وہ کام ہو جائے گا جب ٹکٹ پاسپورٹ ہاتھ میں آ جائے, پھر مجھے دے دیجیے 10,000 روپے. اچھا بھائی, ڈیڑھ دو مہینے بعد وہ صاحب گاڑی میں آئے تو دیکھا پوری پنچایت لگی ہوئی بیٹھے ہیں, پر یہ سب کیسے؟ کہا یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ بھتیجے کا سالہ ہے, یہ فلاں کی مومانی کا رشتے دار ہے, اس کی چچی کے رشتے دار. وہ پتہ چلا 20-25 سے زیادہ آدمی بیٹھے ہوئے وہاں پہ, سب کے ہاتھ میں پاسپورٹ تصویر, یہ سب. ارے مول صاحب, میں نے تو آپ کے لیے کہا, کہا جی یہ کیا کروں, آپ سمجھتے ہیں یہ مقتدی ہے, اس کا نواسا ہے, اس کا پوتا ہے, یہ فلاں ہے, یہ سب. اچھا بھائی چلو, آپ کہتے تو اب 10,000 روپے سب نے. کہا اچھا چلیں, آپ حضرات ایک کام کریں, میں لاہور ابھی جا رہا ہوں اور کراچی میں میرا یہ پتا ہے, کراچی بھیجا جامع کلاب کے پاس کا یہ ایڈریس, یہ پتا ہے, اور یہاں آپ حضرات پہنچ جائیں اور میں جا رہا ہوں. اب تو سب کا خوشی کے مارے برا حال, ادھر انہوں نے پاسپورٹ جمع کیے, 10,000 روپے سب سے لیے اور جیب میں. لاہور صاحب جی سراب, ساری پلٹن جو ہے وہ ٹرین میں بیٹھی, کراچی پہنچے, اب وہ پتا جامع کلاب پہنچے کہ جی فلاں ایجنٹ صاحب اور فلاں صاحب وہ کہاں ہوتے ہیں, جی یہاں تو کوئی نہیں ہوتے, ایڈریس پر پہنچے, جی یہاں تو جی ایڈریس پر. اب وہ تلاش کر رہے ہیں, فون نمبر دیا تھا, فون کر رہے ہیں تو پتہ چلا وہ کسی پان والے کا نمبر تھا, اب وہ بھی جناب جو ہے وہ عالم, اب تو پریشان. ادھر مولوی صاحب کو فون کر, ارے بھائی وہ تو بڑے نیک آدمی تھے, مسجد میں چندہ دے رہے ہیں, مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں سب, ارے بھائی اب کیا ہوا؟ اب سب نتیجہ یہ ہوا کہ واپس لوٹنا پڑا. اس لیے شریعت کو دیکھیے کتنا عجیب کہ لکھو. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کسی سے کام شروع کیا, کسی کے ساتھ مرغی کا کام, دونوں دیندار آدمی, سچا واقعہ بالکل. انہوں نے ابتدا میں مجھ کو ذرا بتایا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ یہ مرغی کا کام کر رہا ہوں کہ مرغی کے شیڈ بنائیں گے اور وہاں پر ہم بچے ڈال دیں گے اور پھر وہ تقریباً 45 دن میں شاید تیار ہوتے ہیں بچے, پھر وہ ہم ان کو کریں گے, ان کا گاؤں ہے سندھ میں کہیں. اچھا بھائی, میرا پہلا سوال لکھت پڑھت کی ہے؟ کہا نہیں, یہ تو راز رکھا, کسی کو بتانا نہیں ہے. کہا یار سب تمہیں بتا رہا ہوں. نہیں لکھت پڑھت. کہا کوئی لکھت پڑھت نہیں, کسی کو پتا نہیں. اچھا بھائی, اب وہ تو انہوں نے کسی سے, ان صاحب نے کسی سے 15 لاکھ روپے لیے قرضہ, اور 15 لاکھ روپے کاروبار پہ لگا, اور ماشاء اللہ دونوں اتنی بڑی مونچھیں صاف, اتنی بڑی داڑھی, ماتھے سے لے کر ناک تک سجدے کا نشان, شلوار دونوں کی گھٹنوں تک, سچا واقعہ. کیا کہ دونوں پیر بھائی ہمارے. اب اس کے بعد مرغی کا کام ہو رہا ہے, کچھ عرصہ نہیں گزرا, یار وہ تو ایسے گڑبڑ کر, کبھی میں کیا بولوں. نتیجہ یہ ہوا کہ 2-2.5 مہینے نہیں گزرے, معاملات کی خرابی, تفصیل ہے بہر, معاملات کی خرابی, عالم یہ ہوا کہ دونوں میں الگ کی. اب وہ جو سب کو چھپایا ہوا تھا ساری دنیا میں ڈھنڈورا پڑ گیا. ہمارے میر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو بھی ملوث کر دیا پھر آخر میں جا کر, ایسا کہاں کسی کو پتا نہیں دیتا, کہاں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر, جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, کیا نتیجہ اس کا کئی لاکھوں روپے کا اس اگلے آدمی نے گڑبڑ کر ڈالی. اور گڑبڑ کہاں سے شروع تھی؟ لکھا پڑھا نہیں. جی اس نے پروفٹ دیا, اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پروفٹ کا کام یہ اسی طرح چلا نا. ایک زمانے میں ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کمپنیوں کا بڑا شورا تھا, 80 کے زمانے کی بات ہے. رشید صاحب بھی مسکرانے لگ گئے, دادا بھائی, الائنس موٹرز اور بھی پتہ نہیں کون کون سے, وہ بڑا شورا تھا. اور جی پیسے لیتے تھے, ہر مہینے لفافہ آپ کے گھر پر لا کر دیں گے. اس کے بعد جب سب بھاگے, آج تک عدالتوں میں درخواستیں لے کے گھوم رہے. تو یہ جو ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں,
شریعت کو آپ دیکھیے، ہمارے ساتھ شریعت کتنی خیر خواہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی کو قرضہ دو لکھ لو اور دو آدمی گواہ بناؤ. کتنا یعنی کیوں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مال کا ضیاع ہو. شریعت میں یہ نہیں ہے کہ شکل دیکھی، ماتھے پر سجدے کا نشان، ناک تک کھینچا ہوا، اتنی بڑی داڑھی، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، اتنی بڑی تو پگڑی پہنتے ہیں. یہ نہیں ہے بھائی. اس لیے معاملات شکل دیکھ کر نہیں کرنے. اچھی چیز ہے کہ نیک آدمی کو دیکھا کہ جی دیندار آدمی، اچھی بات ہے، لیکن معاملہ پورا کرے. اب لوگوں کا کیا عالم ہے، اچھا بھلا پیسہ ہوتا ہے کسی کے حوالے کر دیا. بھائی جب آپ اس سے پوچھا بھی نہیں، اچھا 6 مہینے پوچھا بھی نہیں، بھائی کیا کیا تم نے، تو اگلا آدمی بےمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا بھلا آدمی جو بالکل صحیح دیندار ہو، نیک ہو، لیکن کیا عالم ہوگا جب آپ اس کو موقع دیں گے تو پھسل سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ وہ واقعی اللہ والا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا برتاؤ اس کو خراب کر دیتا ہے. لہذا کتنے ایسے معاملات ہیں، اب فیکٹری میں رکھا، اس پر لاکھوں روپیہ پیسہ دی جا رہا ہے، سارا بھروسہ کیا، اچھی بات ہے، لیکن بھروسہ بھی کریں تو اس کے اصول ہیں. اب نہ پوچھا نہ کیا، جو کیا پتا چلا لاکھوں لاکھ روپے کا، وہ کہتے ہیں نا ڈھز لگا کے بھاگ گئے، لاکھوں لاکھوں روپے کی. کیوں جی؟ جی اعتماد ہے، یہ عالم. اس لیے شریعت کا کتنا احسان ہے کہ لکھو، لکھ کے کام کرو، اور لکھو بھی پھر پوچھو بھی اس سے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. اب پوچھتے ہیں نہیں، جی بڑے وہ تو نیک ہے، ہر وقت چلے لگاتے رہتے، جب دیکھو تو بزرگوں کی صحبت میں اتنے نیک آدمی، وہ بھی دھوکہ دیں گے. ایسا نہیں ہے میرے دوست، سبحان اللہ، معاملات کو معاملات کی طرح کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ولیمے کے اوپر، ولیمے میں کتنا سادگی سے اس کی فکر کریں، کوشش کریں. اب حالوں میں لاکھ ہزاروں روپے کے حال بک کراتے ہیں، کیا گھر میں ولیمہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فقیر کی شادی بھی ایسے ہی مسجد میں نکاح ہوا، حضرت کے ہاں عصر کے بعد اگلے دن ولیمہ، ہال میں نہیں، اس زمانے میں ہم گلشن میں ایک فلیٹ میں رہتے تھے، وہیں پر زمینی نشست کے ساتھ کھانا تھا. 10 بجے کا وقت دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 10 بجے کھانا کھول دیا. یہ ہوا جو آتے گئے کھانا کھا کے جاتے جاؤ، وہ مقصد کھانا ہی کھلانا ہے نا بھائی، 10 بجے جو آ گیا، اب اس کی وجہ سے 11 بجے تک 11 بجے آنے والے کا انتظار کیا جائے گا؟ کتنی عجیب بات ہے. یعنی جب ایک وقت لکھا، اچھا یہ بھی معاملات ہے کہ اگر شادی کارڈ پر لکھ دیا کہ جی 10 بجے کھانا ہوگا، اور نیت یہ ہے کہ 10 بجے نہیں کھلانا بلکہ 11 بجے کھلانا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی گناہ ہے. ہاں اگر کھلانا ہے 12 بجے تو لکھو 12 بجے کھانا کھلانا، مت وہ کرو اگلے کو. لیکن وہ بیچارہ جو اس پڑے کو دیکھ کر 10 بجے آ گیا، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ 11:30 بجے تک انتظار کرے؟ کیا قصور ہے اس کا؟ کہ جس اس کے معاملات ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں کہ کیوں تہجد پڑھنی ہے. ہم اپنی حرکتوں سے ان کی نمازیں خراب کرتے ہیں، اللہ سے تعلق ان کے خراب کرتے ہیں، اور پھر عجیب یہ ہے کہ ان پر زور بھی دیتے ہیں کہ آنا ضرور. ہاں نہیں کھلانا، ہونا یہ چاہیے کیا کہ 10 بجے کا وقت ہے مقرر کر دیا، ایک آدمی آ جائے آپ اس کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے اگلا آتا جائے کھاتا جائے، آؤ کھاؤ اور جاؤ. دادا الحمدللہ ایسے ہی ہوا، 10 بجے جو ہے کھانے کا وقت رکھا تھا، گرمیوں کے دن تھے، اپریل کا مہینہ، گرمیوں کے دن تھے، اور کھانا ایسے کھلایا الحمدللہ، اور اس کے بعد جو آتے گئے کھاتے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ 11:30 بجے تقریباً، 11:30 کے قریب، 12:15 کے قریب ہم بالکل فارغ تھے، سمیٹ دیا سب شامیانہ. ایسا اللہ کا شکر ہے. اور میری شادی پہ خرچہ کتنا آیا تھا؟ 14,000 روپیہ، جس میں سے تقریباً 7 یا 7,500 روپے ولیمے کا خرچہ تھا. یہ 98 میں شادی ہوئی ہے میری، میں 1400 سال پرانی بات نہیں سنا رہا. کہیں گے ارے صاحب یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے، یہ 1998 کی شادی، اور حال میں نہیں، الحمدللہ سب طریقے سے اعلیٰ، اللہ کا شکر ہے سب کام ہو گیا، کس چیز کی کمی ہے؟ الحمدللہ. او جی فلاں، ہاں ایسا نہیں ہے، ناراض بھی ہو، رشتے دار ہمارے ناراض بھی ہو، یہ کون سا طریقہ؟ کیونکہ میں نے کارڈ بھی نہیں بنایا تھا، ٹیلی فون پر اطلاع کر دی کہ جی نکاح ہے اور ولیمہ اگلے روز ہے، اور دعوت نہیں، پہلے کون سی کارڈ دعوت کارڈ ہوتے تھے کہ 50-50 روپے نہیں 100-100 روپے کے تو کارڈ چھاپے جاتے، کتنا عجیب ہے کہ جی ایسا اسٹائل ہو جو کسی کے پاس ہو، 100-100 روپے کے تو کارڈ ہو، 1000 کارڈ بھی چھاپے تو سوچ لے قیمت کہاں پہنچ گئی، ہزاروں روپے تو صرف اس چیز پر صرفہ ہوتا ہے. چلو اگر اطلاع کرنی ہے، ہمارے گھر میں کسی کی شادی تھی تو میرے بڑے بھائی صاحب، ان کی لکھائی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، عالم ہے، مفتی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فوٹو کاپی کر کے دے دیا. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے وہ رنگین، مقصد بتانا ہی تو ہے. ہاں پھر اس سے ایک فائدہ ہے، لیکن اس زمانے میں وہ جو شادی کارڈ کا ایک فائدہ ہے واقعی، وہ فائدہ یہ کہ جب پنکھا نہ ہو تو اسے انسان پنکھا جل سکتا ہے. ہاں یہ فائدہ ہے، اس سے واقعی ہوا لگتی ہے، اتنا سخت ہوتا ہے نا کہ اس سے اچھی ہوا مل جاتی ہے کہ اس کو پنکھا جھلنے کے کام آتا ہے، لہذا وہ یہ کام ہو جاتا ہے. یا سفو ففو حکیم کو دے دو تو وہ زیادہ کام ملائے گا، سفو ففو ڈالنا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنریٹر میں آئل بدلنا ہو تو اس کے بھی کام آ سکتا ہے، کپی کا کام بھی دے سکتا ہے. باقی تو اور کوئی تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جدید سے جدید، اور ہزاروں روپے صرف اسی پر صرفہ کیا جاتا ہے، خرچ کیے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کی تاکید کی کہ اہتمام کرے بھائی، سادگی کی فکر کرے، کوشش کرے، انسان ہے کر سکتا ہے، علماء سے مشورہ کرے، مفتی حضرات سے مشورہ کرے، سادگی کے ساتھ کام کرے تاکہ وہ مثال بنے اوروں کے لیے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جب یہ بات کہی، یہاں سے واقعے سے چلی تھی نا، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ کہا کہ تم حرامی ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ آج بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں. کیونکہ یہ نکاح نامہ پہلے نہیں ہوتا تھا، گواہوں پر کام ہوتا تھا کہ جی گواہ ہے، اس لیے آج بھی دیکھیں نکاح نامے میں بھی گواہ ہی لکھے جاتے ہیں اور اسی کی اصل. تو حکیم الامت نے یہ بات فرمائی، واقعہ یہ چل رہا تھا جو بات بار آنے والے حضرات کے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ایک شہر کے اندر بیان کے لیے جب تشریف فرما ہوئے تو کسی نے پرچی بیچی، اور وہ اہل بدعت کا گھر، شریعت و سنت کے خلاف زندگی گزارنا اور اسی کو دین سمجھنا. جیسے یہ 12 ربیع الاول منانا، اس میں یہ بھی شامل ہے، اور اس کا نام رکھنا عید، عید میلاد النبی، اور اس کی وجہ سے جو عالم ہوتا ہے اللہ اکبر، اتنا لائٹنگ پر خرچہ، اتنی چیزوں پر خرچہ، لیکن اگر انہی کو بول دے کہ بھائی کسی غریب کی ضرورت پہ خرچ کر لو، نہیں وہاں سمجھ میں نہیں آتا. لاکھوں لاکھوں روپے بورڈ بنیں گے، لاکھوں لاکھوں کی لائٹنگ روشنیاں ہوں گی، پھر نواز شریف کے پروگرام کریں گے اور صبح فجر کی نماز گائے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، داڑیاں بھی نہیں ہیں، ایک ایک کام خلاف سنت، وزید میلاد النبی منا لے، اور سبحان اللہ. حضرت نے تشریف فرما ہوا بیان کے لیے تو پرچہ آیا کہ تم کافر ہو، تم حرامی ہو، اور تم جاہل ہو، اور چوتھی بات یہ کہ سنبھل کر بیان کرنا. حضرت نے پرچہ وہی پڑھ کر فرمایا کہ بھائی میں کافر، کلمہ شریف پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فرمایا بھائی اب تو مسلمان ہو گیا. پھر دوسری بات فرمائی، فرمایا نکاح حرامی، فرمایا کہ الحمدللہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی موجود ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے کتنا تحمل، اس بات پر بات چل رہی تھی کہ دیکھو دین کا کام آسان نہیں ہے، بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت تحمل چاہیے، یہ صرف جوانی کا زور نہیں ہوتا، کیونکہ جوانی کے زور کے اندر انسان جو بدماشیاں مستیاں کرتا ہے یہ زور ٹوٹے گا، ناک کے راستے سے ساری خناسیت نکلے گی. کس چیز کو مال کے زور پر، جوانی کے زور پر، اور اپنے اقتدار کے زور پر ہر چیز پر کرتے نا، پھر جب وہ وقت ہے، دیکھتے ہیں تماشا کہ وقت پھرتا ہے. بڑے بڑے شیر افگن شیروں کو پچھاڑنے والے مثل بلی کے کھانس رہے ہیں, پڑے ہیں بستر پر پیشاب پخانا کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مظلوموں کی آہ مت لو, مظلوموں کی آہ مت لو. ظالم بن کر تم سمجھو گے کہ ہم بس اب یہ ہماری طاقت کا زور ہے. ہاں ٹھیک ہے ابھی تو طاقت ہے نا, لیکن یہ طاقت تمہاری ذاتی صفت نہیں ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ ان کی آہ رنگ لائے گی, اللہ تعالیٰ تماشا دکھائے گی. مرشد فرماتے کہ ایک شخص, اللہ اللہ, ایک شخص نے اب چار پانچ بچے بھی ہو گئے, بس ہر وقت یہی تانا کہ بس ماں باپ نے اپنی پسند سے شادی کی ہے, بس مجھے تم پسند نہیں. آئے دن بس اس بیچاری کو ستانا اور تانے دینا اور کہا تمہاری شکل ایسی, اب میں لاؤں گا خوبصورت بیوی. بیچاری کیا بولے, خاموش. نتیجہ یہ ہو تو انہوں نے شادی کر لی اور اس پہلی بیوی کو بچوں سمیت ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا آدھی رات سے. ایک مولوی صاحب ہمارے دوست ہیں, قریبی امام ہیں, انہوں نے سنایا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کی دو مہینے کی دودھ پیتی بچی, اس کے آٹے کی چکی جس کا انتقال ہوا, بھائیوں نے اس پر قبضہ کیا, 25 لاکھ روپے کی وہ چکی آٹے کی, اس پر بھائیوں نے قبضہ کیا اور اس کی دو بچیاں, ایک دودھ پیتی دو مہینے کی بچی, اور رات کو سردی کے زمانے میں اور ٹھنڈے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہاتھ پکڑ رات کو گھر سے نکال دیا, بچی بھی نہیں دی ظالموں نے. اور کہا کہ افسوس کی بات یہ, وہ مول صاحب کہنے لگے ان سب لوگوں کو دیکھے وہ دیندار, اتنی بڑی بڑی داڑیاں, سنت پر عمل کرنے والے کہلاتے, لیکن دل ایسا ہے کہ شکل بظاہر ہم لوگوں کی کیسی ہے لیکن اندر کیسی غلاظت بھری ہوئی ہے. کہا ہاتھ پکڑ کے نکال دیا, سردی کا زمانہ, وہ مرو رہی ہے کہ میری بچی مجھ کو دے دو, دو مہینے کی بچی. آپ بھی موجود تھے نا, مولوی صاحب نے سنایا. اور وہ بےچارے عورت اسی طرح سے چار پانچ بچے آدھی رات کو باہر نکال دی شوہر نے, اور وہ کہہ رہی ہے رو رہی ہے میں کہاں جاؤں گی اس وقت رات کو, لیکن اس ظالم کے کان پر جو نہیں رہیں گے. اب وہ نئی بیوی سے مزے اڑا رہے, خوبصورت جوان بیوی لے کر آئے, اللہ تعالی کا عذاب آیا ان کے گال میں. پس اس کے گال میں پہلے ایک دانہ ہوا, گال میں دانہ ہوا, وہ دانہ میرے مرشد نے سنایا کہ وہ پھوڑا بن گیا. اب اس میں سے ہر وقت مواد نکل رہا ہے گندا, اتنی بدبو کہ کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا, جس کمرے کے اندر وہ بیٹھے ہوں وہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. جس بیوی کو لاڈ سے اور نازوں سے لے کر آئے تھے, اس بیوی نے بھی لات ماری بھاگ گئی اور پیسہ لے کے بھاگی, کیونکہ جو نئی بیوی آتی ہے نا بڑا مزہ, دوسری شادی میں مزہ تو بہت ہے, نئی بیوی آتی ہے وہ مفت میں تھوڑی آتی ہے. کہتے کہ یار فیکٹری لکھ ہمارے نام پر, اتنے 50 لاکھ لکھ, فلاں مکان ہمارے ماں نام پر لکھ, بڑھاپے میں دوسری چاہیے تو مفت میں تھوڑی ملے گی, خرچہ کرنا پڑے گا بڑا. اور پھر وہ لے کر سر بھاگ جاتی, لادا وہی ہوا, سب گئی لات مار کر مقام خاص پر. محاورہ ہے نا ہمارے کہ مقام خاص پر لات مار کے بھاگ گئی. اب وہ, اب جو اس کے گندا مواد, اتنی بدبو, کینسر ہو گیا اس میں, اتنی بدبو کہ اس کمرے میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا, وہ بھی بھاگ گئی. اب بستر پر پیشاب پخانے کر رہے, قدر نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا کہ مظلوموں کی آہ سے ڈرو, اپنی طاقتوں پر جوانیوں پر ناز نہ کرو, اپنے زور پر ناز نہ کرے. وقت آتا ہے پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے. میرے پیارے دوستو, حکیم الامت نے بات فرمائی. دوسری بات, تیسری بات یہ کہا کہ تم جاہل ہو, تو فرمایا کہ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں عالم ہوں. اللہ ہوں, اتنا بڑا شیخ, اتنے بڑے عالم, فرمایا میں کب دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم ہوں. اور چوتھی بات کہ سنبھل کر بیان کرنا. فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ میں بیان کے لیے بلایا گیا ہوں, میں خود نہیں آیا بیان کے لیے, میں بلایا گیا ہوں. جس کو بیان کرانا ہو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ بیان نہیں کرنا میں بیان نہیں کروں گا. وہی جو اہل بدعت کے ایک مولوی صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے پہلے تو ایک موٹی سی گالی دی. انہوں نے کہا جس مردود خبیث نے یہ لکھا ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دوں مجھے مل جائے تو بغیر تیل لگا کے ایسی کروں کہ وہ ایسا بولا. اور پھر حضرت حکیم الامت سے کہا حالانکہ مخالف تھا حکیم الامت کا. اس نے کہا کہ حضرت آپ بیان فرمائیں. اس کے بعد حضرت کا بیان ہوا شریعت و سنت پر ایسا کھول کھول کا پیش فرمایا اور بدعت پر رد فرمایا اور ان کی رسومات پر رد کیا. ایک ایک رسم کو بیان کر کے شریعت کا مسئلہ پیش فرمایا شریعت کے اور دلائل کے ساتھ. عالم یہ ہوا کہ بس پورے مجمع کے اندر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آوازیں تھیں. اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسے حضرت کا بیان ختم ہوا وہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے. وہی جو مخالف مولوی صاحب جو مخالف تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائیو بات سن لو. اپنے ہی علاقے والوں سے فرما رہے ہیں حالانکہ بدعت کرنے والے اپنے علاقے والوں سے فرما رہے ہیں. سن لو بھائیو بات یہ کہ جو ان مولوی صاحب نے بیان کیا نا یہی حق ہے. دیکھو اس شخص کی حق گوئی دیکھیے کہ مخالف ہے لیکن اس نے یہ حکیم الامت کا اخلاص تھا کہ وہ شخص جو مخالف تھا وہ بھی بات ماننے پر مجبور ہو کر اس کو کہنا پڑا کہ جو بات ان مولوی صاحب نے کہی ہے وہی حق ہے. وہ چیز ہے میرے دوستوں کہ انسان التعلق مع اللہ کی دولت بغیر اللہ والوں کی صحبت سے ملتی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں نا ہم لوگ عبادت کرنے میں کوئی کم ہے کیا؟ ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہمارے مدرسے بھرے ہوئے ہیں. حج کو جائیں تو 40-40, 50-50 لاکھ حاجی نظر آتے ہیں. تبلیغ میں جائیں تو لاکھوں لاکھوں کا مجمع اجتماع میں ہے. جہاد کے مراکز خانقاہیں بھری ہوئی ہیں. مسلمانوں کی کمی نہیں ہے. پیسہ دینے والے مسجدیں دے کے اتنی شاندار مسجدیں بنی ہیں کہ سبحان اللہ. لیکن مسلمان ڈھونڈے تو جس کو مسلمان بولتے ہیں نا مسلمان وہ نظر نہیں آتا. کلمہ شریف تو ہم سب پڑھتے ہیں نا نماز بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن نمازی کا حال دیکھ لیں. مسجد میں اعلان ہو جائے کہ نماز کی سنتیں بتا دو بھائی. نماز میں 51 سنتیں ہیں لیکن عالم کیا دیکھیں ہم لوگوں کو نماز کی سنتیں بھی نہیں معلوم. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں پتا نہیں کہ کون سا پاؤں کبھی الٹا پاؤں کر دیا کبھی تو ہوش ہی نہیں ہے نا. اپنی نظروں پر کنٹرول نہیں ہے کہ کہاں جا رہی ہیں. اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کو کس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں. اپنے معاملات اخلاق کیا عالم ہے میرے پیارے دوست. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. ضرورت ہے صحبتوں کی. تو صحبتوں سے قلب کے اندر ایک تعلق مع اللہ کی ایک خاص چیز ملتی ہے. یہ وہی چیز جس کو سمجھ لیں کہ ایک شخص ممبر پر بیٹھ کر بیان کے لیے بیٹھا ہو اور اس کو پرچی مل جائے تو کافر ہے تو حرامی ہے تو جاہل ہے سنبھل کر بیان کرنا تو سب پتہ چلے گا. ہمارا شمار یعنی میرے جیسا ہی ہو تو یوں آستین چڑھا کر تو 10 گالیاں نکالے گا رفتار سے اور 2 گالیاں سیکھ بھی لے گا. تم بھی سناؤ میں اس کو سناؤ. یہ عالم ہے میرے پیارے دوستوں. یہ چیز ہوتی ہے. اب اس چیز کی کمی ہے کہ کیا کہ ہم بازار جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں کوئی عورت سامنے آ گئی. شریعت کا مسئلہ ہے کہ نظر بچانی ہے. اب ہم نظر بچانے کے معاملے میں فیل ہے. اب داڑھی رکھنی ہے سب کو معلوم ہے سارے مسلمان اس بار پر اتفاق کرتے کہ نہیں مسلمان کی داڑھی ہونی چاہیے. لیکن داڑھی کا مسئلہ آتا ہے کوئی خاندان سے ڈر رہا ہے کوئی برادری سے ڈر رہا ہے کوئی اپنے نفس سے ڈر رہا ہے اور کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے. کیا عالم ہے دیکھیں. یعنی ہم لوگ کتنے بزدل اور ہم کہہ رہے ہیں بہادر. ذرا ذرا سی باتوں پر کیا عالم ہوتا ہے. شادی بھی آتی ہے سنت کے مطابق ہم شادی نہیں کر سکتے. ہم دیندار کہلاتے ہیں ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے اور ہم دیندار کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. لگاؤ بھائی تھوڑا سا ڈانس بھی ہو جائے. اچھا اتنی دیر سے تو تقریر ہو رہی ہے اب ڈانس بھی ہو جانا چاہیے. اپنے موبائل کی گھنٹی سادہ رکھے. نے کبھی اتنا دیکھا نہیں ہے چلو اچھا دیکھ ہی لیتے اس بار میں سیکھ بھی لیتے شاید وہ بھی کام آئے گا. تو یہ عالم ہے میرے دوست. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی محبت اپنا قرب عطا فرمائے. ضرورت ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر رکھے اپنے کو اس کے حوالے کرے اس سے اللہ کی محبت سیکھے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالی معاف کر.